الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ شعراء میں وہی مضمون چل رہا ہے جو سابقہ آ رہا ہے کہ کس طرح قوموں کا کردار تھا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے کس طرح انہوں نے انکار کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور اس کا موضوع اللہ کریم کے ساتھ تعلق ہے. تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن، کسے تاریخ سے دلچسپی ہو، جو بات ارشاد فرماتا ہے اس کی تائید میں دلیل کے طور پر گزشتہ اقوام کا قصہ بیان کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض قصص جگہ جگہ مختلف انداز سے آئے ہیں، جہاں جو چیز نتیجہ تن ثابت کرنا مقصود ہے وہاں وہ حصہ بیان فرمایا جاتا ہے. کذبت ثمود المرسلین، ثمود ایک معروف قوم تھی اور اس کے قصے سینہ بسینہ عربوں میں چلے آتے تھے، لوگ ان کے حالات سے واقف تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے، بڑے عالی شان گھر بنائے ہوئے، بہت آبادیاں، بہت خوشحال تھے، لیکن اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے. تو اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ ان میں صالح علیہ السلام کو، جو انہی کی قوم کے ایک فرد تھے، اخوہم صالحون، ان کے قومی بھائی تھے، انہی کے قبیلے سے تھے، مبعوث فرمایا. اور یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے. کہ وہ لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کی معرفت اپنے احکام بھی پہنچاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے سینے اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، اور تعلیمات کے ساتھ انبیاء کی برکات بھی ہوتی ہیں. تعلیمات تو ساری عمر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جب تک ان کی نبوت رہتی ہے تب تک اس پر عمل ضروری ہوتا ہے. برکات نبوت آنے واحد میں بندے کو درجہ صحابیت پہ پہنچا دیتی. نبوت کے بعد صحابیت انتہائی خلوص کا درجہ ہے، انتہائی قرب الہی کی کیفیت ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مخلوق کو محروم نہیں رکھا، جب بھی ضرورت پڑی، جہاں بھی دین مٹتا ہے وہاں پھر نبی مبعوث ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو نبوت مکمل ہو گئی. آپ کی تعلیمات میں وہ قوت ہے کہ یہ قیامت تک روئے زمین پر قائم رہیں گی. نبوت مکمل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور جب تعلیمات رہیں گی قیامت تک تو برکات بھی قیامت تک رہیں گی. تو آپ چونکہ امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں موجود رہیں گی. اس اعتبار سے تو ہم بہت خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا شرف حاصل ہے. ہمیں وہ تعلیمات ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبحۂ اطر سے بیان ہوئیں, آپ کی زبان حق ترجمان سے بیان ہوئیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کریم نے خیر امت کہا ہے کہ بہترین امت. جتنی قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں, جتنی بعد میں گزریں گی, سب سے بہترین امت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کتنا قبول کیا, ہمیں اس پہ یقین کتنا ہے, اور یقین کا اظہار ہوتا ہے کردار سے. جس بات پہ یقین ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قالب میں کتنا ڈھالا, کتنی اطاعت ہم کرتے ہیں اور کتنی عدم اطاعت کرتے ہیں. اور یہ عدم اطاعت بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے. اللہ کریم توفیق دے ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے, آپ کی شریعت مطہرہ کے تابع ہو جائے. تو فرمایا سمود بڑی خوشحال قوم تھی, بڑے تکڑے تھے, صحت مند تھے, اولادیں تھیں, بڑے بڑے محل اور مکان بنا رکھے تھے, لیکن تعلیمات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے جھٹلا دیا, انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. ویسا وقت تھا جب انہیں میں سے انہی کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے انہیں فرمایا الا تتقون, تم عجیب قوم ہو جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا, جو تمہیں یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے, جس نے صحت دی, اولاد دی, دولت دی, مال و دولت دیا, یہ بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو, تو کیا اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق قائم نہیں ہے؟ تم اس کے کچھ نہیں لگتے جس کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہو؟ تو اس کے ساتھ تم اللہ تتقون, تمہیں اس بات سے کوئی خطرہ نہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہ ٹوٹ جائے؟ انی لکم رسول امین, انہوں نے فرمایا میں وہ بندہ ہوں جسے اللہ کریم نے تمہاری طرف رسول مبعوث فرمایا ہے, اور میں امین ہوں. یعنی نبی اور رسول سب سے بڑا امین ہوتا ہے کہ وہ کوئی ذرا سی بات بھی اپنی طرف سے ان تعلیمات میں داخل نہیں کرتا, وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ کا حکم ہو. اور یہ تقریباً جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا انہوں نے فرمایا انی لکم رسول امین. یہ دو باتیں, ایک یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور امین ہوں, یعنی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا تمہیں کہ میری بات مانو, تم تک وہ پیغام پہنچاتا ہوں پوری امانت داری سے جو اللہ نے دیا ہے. اور دوسرا ہر نبی اور رسول نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. ان لوگ پارٹیاں جماعتیں بناتے ہیں, کوئی منشور رکھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا, لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اس سب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. کہیں اقتدار مقصود ہوتا ہے, کہیں یہ مقصود ہوتا ہے کہ کوئی جماعت بنا لو یا انہیں دینی حوالے سے مریدوں کی ایک فوج ظفر موج بنا لو, تو چلو ووٹ نہیں دیں گے تو شرعین نذرانے تو دیں گے, پیسہ تو جمع ہو جائے گا. فرمایا اللہ کے نبی نہ پیسے کی غرض سے کرتے ہیں نہ اقتدار کی غرض سے، وہ صرف اللہ کا پیغام منو ان پورا پورا پوری امانت و دیانت سے پہنچاتے ہیں، اور اس کا معاوضہ وہ لوگوں سے نہیں چاہتے، نہ انہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے نہ لوگوں سے دولت جمع کرنا مقصود ہوتی ہے، اجر ان کا اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، جو نعمت وہ تقسیم کر رہے ہیں مخلوق اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں اور پوری امانت و دیانت سے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، فاتقوا اللہ واتیون، اللہ کی عظمت کا اقرار کرو، اللہ سے نسبت قائم کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری بات مانو، میرا اتباع کرو، جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، تمہارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ وما اسالکم علیہ من اجر، میں اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ وہم ہو کہ تم میرے پیچھے لگ جاؤ گے مجھے حکومت مل جائے گی، یا تم مجھے چندے دو گے میرے پاس، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو کچھ ملے گا وہ پروردگار عالم دے گا جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، مجھے بھی اپنی نعمتوں سے وہ سرفراز فرمائے گا، کائنات کے ذرے ذرے کا پالنہار ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پال رہا ہے، انسان، حیوان، چرند، پرند، زمین، آسمان اور مخلوق جہاں جہاں ہے سب کو پال رہا ہے، وہی میرا اجر دیں گے، وہی مجھے عطا کریں گے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، تم نے سمجھ لیا ہے کہ ان خوبصورت گھروں میں اور ان باغات میں اور ان جنگلوں میں اور ان پہاڑوں پر تم قابض ہو، تم یہ ہمیشہ یہی موج کرتے رہو گے، آمینین، بڑے مزے سے رہو گے اور یہاں موجیں کرتے رہو گے، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں یہ گھر بھی چھوڑنے ہوں گے، تمہیں یہ زمینیں جائیدادیں بھی چھوڑنی ہوں گی، تمہیں یہ مال و منال بھی چھوڑنا ہوگا، یہ خیش عقارت بھی چھوڑنے ہوں گے اور آخرت کو جانا ہوگا، تو اسی پہ خوش نہ رہو کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں یا میرے پاس اقتدار ہے، یہ سب وقتی باتیں ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر تم نے ایک ابدی اور دائمی زندگی اور ایک ابدی اور دائمی جہان میں جانا ہے، وہاں کی بھی تیاری کرو۔ فی جنات وعیون وزروع ونخل وطلعها ہضیم، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ باغات، یہ کھیتیاں اور یہ پھلدار درخت، کھجوروں کے درخت جن کے خوشے بڑے لطیف اور بڑے نازک اور بڑے مزیدار ہیں، یہ پھلوں سے لدے پھندے درخت اور کھجوریں، یہ کھیتیاں، یہ بڑے بڑے باغات، یہ بڑے عالیشان محل، انسان ساری عمر ان میں مصروف رہتا ہے، گھر بناتا رہتا ہے، زمینیں سنوارتا رہتا ہے، فصلیں بوتا رہتا ہے، پھلدار درخت اگاتا رہتا ہے، فرمایا ان میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، پھر اللہ کریم نے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں تو اس لیے نہیں دی کہ تم اسی کو بھول جاؤ اور انہی کے ہو رہو، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، انہیں اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو اور ان سے تعلق اتنا رکھو، یاد رکھو کہ یہ کل چھوڑ کر جانا ہے، حقیقی ٹکانا آخرت میں ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ کوئی مشقتیں نہیں لگائی بندے پر کہ وہ کھائے پیئے نہیں یا سوئے نہیں یا یہ نہ کرے یا وہ نہ کرے، نہیں، جائز ذرائع سے کمائے، حلال کمائے، پاک اور طیب کھائے، سونے کے وقت سوئے، جاگنے کے وقت جاگے، جائز کام کرے، حلال ذرائع اور وسائل اختیار کرے، تو یہی جس سے دم دنیا بناتے ہیں اسی سے آخرت بھی بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، کیونکہ دنیا کے جو کام وہ کرتا ہے وہ دین کے مطابق کرتا ہے، اور دین کے مطابق کام کرنا یہ عبادت ہے، تو مومن کی دنیا بھی جو دنیا کے کام کرتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ یہاں تمہیں ان گھروں میں اور ان مکانوں میں اور ان باغات میں اور ان نعمتوں میں اور ان پھلدار درختوں میں تمہیں ہمیشہ موج کرنی ہے، اور پھر تمہیں اللہ نے کتنے ہنر عطا کیے ہیں، بہترین مکان تم بنا لیتے ہو، بہترین باغات تم اگا لیتے ہو، بہترین کھیتیاں تم اگا لیتے ہو، بہترین فصلیں تم حاصل کرتے ہو. یعنی اس زمانے میں بھی، اب آج کا آدمی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم بڑے جدید زمانے میں اور وہ قدیم زمانے تھے، وہ قدیم زمانوں کی تاریخ پڑھیں تو وہ جتنی مادی ترقی میں وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے، یہ جدید آج کا زمانہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچا. جو قومیں تباہ ہوئیں اور غرق ہوئیں انہیں بھی اسی مادی ترقی کے زوم میں، اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے اور اس لیے تباہ ہوئے. تو فرمایا تمہیں اللہ نے وتنحتون من الجبال بیوتن فارحین، اللہ نے تمہیں وہ ٹیکنالوجی دی ہے، وہ ہنر دے دیا ہے کہ تم پہاڑوں کو چٹانوں کو کاٹ کر خوبصورت گھر بنا لیتے ہو اور پھر اس پر فخر کرتے ہو کہ دیکھو میں نے کتنا خوبصورت گھر بنایا. تو وہ چٹانیں ان کی نشانیوں کے طور پر آج بھی موجود ہیں. تو وہ گھر، وہ کمرے، وہ کٹے ہوئے دیکھیں تو آج کی جدید مشینوں سے بھی اس طرح کے گھر کاٹ کر بنانا آسان نہیں ہے. جو عام آدمیوں نے رہنے کے لیے بنا لیے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فن جاننا یہ اللہ کا احسان ہے. فن جاننا بری بات نہیں ہے، ٹیکنالوجی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ کے بندوں کو سیکھنی چاہیے، لیکن اس کے زوم میں اللہ کو بھول جانا بری بات. چیزیں ایجاد ہوتی ہیں اور ایجاد بری نہیں ہے، استعمال کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوتی ہے، اللہ کی یاد کو بڑھاتی ہے تو بہت اچھی ہے، اور وہی اللہ سے غافل کر دیتی ہے تو بری. اب کسی نے کلاشن کوف ایجاد کی، اس بندے کا نام کلاشن کوف تھا جس نے یہ رائفل ایجاد کی اور پچھلے دنوں مرا ہے وہ. اب میرا خیال ہے اس صدی میں بے پناہ مخلوق کلاشن کوف سے قتل ہو. اگر کسی نے ظلمن قتل کیے، ڈاکے کیے، تو یہ اس کا وہ ذمہ دار ہے، اور وہی کلاشن کو اب جہاد میں بھی تو استعمال ہو، اللہ کی راہ میں بھی تو استعمال ہو. تو جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو وہ نعمت بن جاتی، اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں تو وہی مصیبت بن جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے. تو ہنر سیکھنا، فن جاننا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اب کسی کو کوئی فن آتا ہے تو وہ مخلوق کی بہتری کے لیے استعمال کرتا ہے یا مخلوق کی تباہی کے لیے کرتا ہے، اس کے اپنے اپنے نتائج ہیں. بنیادی طور پر فن جاننا، ٹیکنالوجی سیکھنا، یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے اور مسلمانوں کا حق ہے، اور دنیا کی تاریخ میں بہترین ٹیکنالوجی ہمیشہ مسلمانوں نے دی ہے. آج کل بھی جو معروف ٹیکنالوجی ہیں یہ ساری مسلمان دانشوروں کی ایجادیں ہیں، پھر ان کو پیوریفائی کرتے گئے ان پر اور صفائی آتی گئی، وہ الگ بات ہے. تو انہوں نے فرمایا فتق اللہ واتیون، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عظمت کا ادراک کرو، اپنے خالق سے رابطہ رکھو جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر لوٹ کر تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے، تو کس طرح بے فکر ہو سکتے ہو تم اس کی ذات سے، اس کے احکام سے کس طرح سرکشی کر سکتے ہو؟ جاؤ گے کہاں؟ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے. تقوی کہاں سے نصیب ہوگا؟ وَأَتِيُّن, میری غلامی کر لو, میرا اتباع کر لو, جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو, مانو, یقین کرو اور عمل کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, اور جو لوگ اللہ کی بارگاہ سے سرکشی اختیار کر چکے ہیں ان کی باتیں مت مانو, ان کا اتباع نہ کرو. اس لیے کہ جو لوگ اللہ سے وفا نہیں کرتے, جن لوگوں کو عظمت الہی کا احساس نہیں ہوتا, ان سے کبھی کوئی بھلائی ہوتی نہیں کسی کی. ولا تطیعوا امر المسرفین, سرکش لوگوں کا کہا مت مانو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, جو بارگاہ الوہیت سے سرکش ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ہمیشہ فساد پھیلاتے ہیں, کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے, ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی. تم ان کے پیچھے جاؤ گے تو تم بھی فسادوں میں مبتلا ہو جاؤ گے, تم بھی برباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ وہ کبھی اصلاح نہیں کرتے. جتنے اللہ کی بارگاہ سے باغی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اصلاح نہیں کرتے, ان سے فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. ہمارا آج کا ایک قومی مسئلہ ہے, جس بندے کو دیکھو وہ پیٹ رہا ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ دکھ ہے, مجھے یہ پریشانی ہے, مجھے وہ پریشانی ہے, میری تنخواہ رک گئی, میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی, میری بہو ناراض ہو گئی, میرا پوتا بیمار ہو گیا, میری زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے, میرا مکان گر گیا, مجھے وہ بیماری ہو گئی, مجھے یہ بیماری ہو گئی, اور خطوط آتے ہیں تو ان میں بھی بڑی لمبی فہرست ہوتی ہے بیماریوں کی, سارے بچے بیمار ہیں, سارے کسی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر یہ ہوتا ہے کہ دعا کریں میری کوئی پریشانی نہ رہے. بڑی عجیب بات ہے, پتہ نہیں لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ دنیا میں بے پناہ پریشانیاں ہیں, کہیں ایک سکھ ملتا ہے تو 50 دکھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سکون ہے اگر دنیا میں بھی سکون ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. اللہ کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نا, ادخلوا فی السلم کافا, اسلام سلامتی کی جگہ ہے, سلامتی کا قلعہ ہے, محفوظ ہے, سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے اسلام میں نہ جائیں, ایک انگوٹھا ایک انگلی ادھر بھی رکھ دیں, باقی ہم باہر کھڑے ہوں, ہمیں دھوپ بھی نہ لگے, ہمیں بارش بھی نہ لگے, ہم پر آندھی بھی نہ آئے. بھائی تم کھڑے ہی باہر ہو, کھڑکی کی ایک سلاخ پکڑ رکھی ہے کہ ہمارا بھی تعلق ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, تو پھر دھوپ کی تپش بھی آئے گی, جاڑے کی سردی بھی لگے گی, بارش بھی لگے گی, ساری مصیبتیں آئیں گی. اسی لیے اللہ فرماتا ہے سارے کے سارے اسلام, سارے قلعے کے اندر چلے جاؤ تو محفوظ رہو گے. تو دنیا میں بھی اگر راحت ہے تو اتباع رسالت پناہی کے اندر ہے, جتنے ہم اس کے باہر ہوں گے اتنی پریشانیاں چمٹی رہیں. تو میری ان حضرات سے بھی گزارش ہے جن کے خطوط روز مجھے آتے ہیں کہ آپ دعا کریں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سارے کا سارا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے, اور آپ خود اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اقرار تو کر لیا, کلمہ تو پڑھ لیا, نماز کی فرصت نہیں. اچھا, عجیب عجیب وہم ہو گئے ہیں لوگوں کو, وہ جی میں کام تو بھلے کرتا ہوں, پتہ نہیں میری نیت خالص ہے کہ نہیں. میری نیت خالص نہ ہو تو نیکی نیکی رہتی نہیں, نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی. پھر آدمی نیت خالص نہ ہو تو اپنی بڑائی کے لیے کرتا ہے یا پیسے جمع کے لیے کرتا ہے یا کسی اور دنیاوی لالچ کے لیے کرتا ہے. جب کام اللہ کی رضا اور حضور کے اتباع میں اور آخرت کے لیے کیا جائے تو پھر اور نیت کس بلا کا نام. یہ شیطان راستے میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا کرتا رہتا ہے. تو اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے, بھائی کام جو بھی کرتے ہو اللہ کے حکم کے مطابق کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرو, اور اللہ کی رضا کے لیے کرو, آخرت کے لیے کرو, اور نیتوں کا مالک اللہ ہے. یہ اتباع رسالت ہی نیت کو بھی صاف کرتا ہے, یہی اللہ کا ذکر ہی قلوب کو بھی صاف کرتا ہے, راستگی دے دیتا ہے. لیکن ہمیں آخرت کا اتنا شاید یقین نہیں ہے, چونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے. آخرت کو ہم نے ماننا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر, اللہ کریم اور اللہ کی کتاب سے پڑھ کر, اللہ سے سن کر, اللہ کے حبیب سے سن کر. اب جو چیز ہم برت رہے ہیں اس پر تو ہمیں یقین ہے, اب جو ہماری کمزور نگاہوں سے اوجھل ہے, ہمارے کمزور دماغ میں نہیں آتی, اس کی خبر اللہ اللہ کا رسول دیتے ہیں, اس پر ہمیں وہ یقین نہیں آتا جو دنیا پر ہے. دنیا کے کام تو ہم بڑی محنت مشقت سے کرتے ہیں, ادھر کوشش کرتے ہیں کہ خانہ پوری بھی ہوتی, جو ہم کرتے بھی ہیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ خانہ پوری بھی ہوتی رہے. تو میاں اپنے کردار کا ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اسی کے نتائج بھگتتا ہے. اطاعت الہی میں بھی بیماریاں بھی آتی ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, سارے دکھ سکھ آتے ہیں, لیکن اللہ کریم کی اطاعت اور حضور کے اتباع میں ہو تو اندر ایک سکون آ جاتا ہے, ان دکھوں میں بھی مزہ آتا ہے بعض اوقات, اور پھر وہ بھی اللہ ہی سے بندہ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے, میں کمزور ہوں, مجھ پر رحم فرما, تو وہ اور قرب الہی کا اور سکون کا سبب بن جاتا ہے. دنیا دار پر چھوٹی سی بھی تکلیف آتی ہے تو اس کے پاس یہ تصور نہیں ہوتا, وہ چیختا چلاتا رہتا ہے. تو فرمایا یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی باتیں نہ مانو کہ ان کی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ولا یصلحون, یہ کبھی بہتری کی بات نہیں کر سکتے, بہتری کا کام نہیں کر سکتے, بلکہ یفسدون فی الارض, دنیا میں فساد پھیلانے کے ذمہ دار ہیں یہ. قالوا انما انت من المسحرین, قوم نے اس ساری بات کا جواب یہ دیا کہ لگا آپ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا, آپ کا دماغ خراب ہو گیا, آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, بھلا یہ کیا باتیں ہیں, یہ مر گئے ختم ہو گئے, مر کر پھر کون آئے گا, پھر کون اٹھے گا, پھر کون جواب دے گا, مٹی کھا جائے گی, درندے کھا گئے, جل گیا, راکھ ہو گیا, اڑیاں مٹی کھا گئی, سمندر میں غرق ہو گیا, جانور کھا گئے, گل سڑ گیا, پھر کہاں کون آئے گا. تو آپ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ پھر سارے زندہ ہو جائیں گے اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان سے پوچھتے, لگتا ہے آپ کا کوئی دماغ کھسک گیا ہے, آپ پر کسی نے کوئی جادو سحر کر دیا ہے. کیونکہ دنیا داروں کے پاس صرف یہ ایک بات ہے, بڑی عجیب بات ہے, مجھے بھی خط آتے ہیں کسی نے جی میری اولاد روک دی ہے, ہمارے اولاد نہیں ہوتی, کسی نے میرا رزق روک دیا, میری دکان باندھ دی ہے کسی نے, دکان تیری ہے, بندھی ہوئی ہے تو کوئی رسا لو اور کوئی چیز تجھے بھی نظر آتی ہوگی کس چیز سے بندھی ہوئی ہے. یعنی غلطی کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا, تو کسی نے جادو کر کے کرا دیا ہے, اپنی غلطی نہیں مانتے کہ میں نے یہ غلط کیا, یہاں مجھ سے غلطی ہوگی اس کا نقصان ہوا. کاروبار کرتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان سے نقصان ہو جاتا ہے. ملازمت کرتے ہیں کام پورا نہ کریں گے, دیانتداری سے نہ کریں گے, غیرحاضریاں کریں گے, جب معطل ہو گئے تو کہیں گے کسی نے میری نوکری باندھ دی ہے. یہ مشرکین کا اور کفار کا شعار ہے. غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ کریم معاف فرمائے, لیکن ان کے نتائج بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم کوئی چھوٹی سی چیز کھا لیتے ہیں وہ ہمیں بیمار کر دیتی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے مزاج کے خلاف کیا تھا وہ میں نے کھایا. گرم چیز کھائی, پہلے مجھے گرمی تھی, میں مجھے بخار ہو گیا, سرد چیز کھائی ہے, گلا بیٹھ گیا, زکام ہو گیا. یہ نہیں سوچیں گے فوراً کہیں با جی کسی نے جادو کر دیا, فلاں نے مجھے دیکھا تھا اس کی نظر آئی. یار اللہ کا خوف کرو, اللہ کریم کائنات کا مالک ہے, ہر نعمت بھی وہ دیتا ہے اور ہر دکھ ہم خود خریدتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے, وہ نعمتیں مفت دیتا ہے, دکھ ہم خود خریدتے ہیں. جہاں ہم غلطی کرتے ہیں, جیسے غذا میں غلطی کرتے ہیں صحت خراب ہوتی ہے, کردار میں غلطیاں کرتے ہیں ایمان میں کمزوری آتی ہے. اللہ کریم کے نظام میں کسی جادوگر کو کوئی دخل نہیں کہ وہ اللہ کی بات کو روک دے اور اپنی بات کر دے. تو وہ بھی یہی کہتے تھے جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا, کسی نے میری روزی باندھ دی ہے, کسی نے میری شادی روک دی ہے, کسی نے میرے بچوں کے رشتے روک دیے. یار مالک کائنات بھی ہے, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, تمہیں براہ راست اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی اہلیت دے دی ہے اس کلمہ طیبہ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نے. تو تم جادوگروں پہ کیوں رک گئے, تم اللہ سے بات کرو, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو. تو کوئی جادو کر بھی رہا ہے تو وہ قادر ہے, روک دے گا اسے. تو وہ بھی کہنے لگے جی آپ پر کسی نے جادو کر دیا, آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, مردے زندہ ہو جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا اور جہنم ہوگی جنت ہوگی. آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. وما انت الا بشر مثلنا, اور پھر آپ ہماری طرح کے انسان ہیں, آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں, ایک طرح کے لوگ ہیں, ہماری قوم سے آپ بھی ہیں, تو ہم تو نبی نہیں, آپ نبی کیسے ہوگا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اولاد آدم علیہ السلام سے یا عالم بشریت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا, نبی بشر نہیں ہو سکتا. بشر نبی نہیں بن سکتا. کمال ہے بھائی, اللہ کی جس پر عطا ہو, اللہ جسے یہ نعمت عطا کر دے, تو انسانوں کی اصلاح کے لیے انسان ہی نبی ہوگا نا. اگر فرشتہ, قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے تو انسان تو نہ انہیں دیکھ سکتے نہ ان کی بات سن سکتے, پھر فرشتے کو انسانی روپ میں ہی آنا پڑتا بات سنانے کے لیے, بتانے کے لیے. اور پھر وہ فرشتہ تو فرشتہ ہوتا, نہ اسے نیند نہ بھوک نہ اولاد نہ کچھ تکلیف نہ بیماری, تو پھر بھی لوگ سن کر کہتے بھئی تم کر سکتے ہو یہ باتیں, نہ تمہیں بھوک ہے, نہ تمہیں روزی کی فکر ہے, نہ تمہاری کوئی بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ تمہیں نیند ہے, تو تم کر سکتے ہو. ہمارے ساتھ تو یہ 50 مصیبتیں ہیں, بیوی بچے بھی ہیں, یہ بھی پالنے ہیں, صحت بھی کبھی خراب ہو جاتی ہے, بیماریاں بھی آ جاتی ہیں, بھوک بھی لگتی ہے, تو پھر ہم تمہارے جیسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے انبیاء کو بھی عالم بشریت سے مبعوث فرمایا. یہ سارے کام ان کے ساتھ بھی ہیں, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, نیند بھی ہے, بیداری بھی ہے, اولاد بھی ہے, بچے بھی ہیں, قبائل خاندان بھی ہیں, دوستیاں بھی ہیں, پھر دشمنیاں بھی اللہ کی راہ میں ہیں. تو تب جا کر بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان جو یہ دعوت دے رہا ہے اور کر رہا ہے, وہ بھی ہمارا انسان ہے, ہم میں سے ہے, اور بحثیت انسان اگر یہ ساری ذمہ داری نبھا رہا ہے تو ہمیں بھی نبھانی چاہیے. فاتب آیات ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے ہیں اور واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر کوئی معجزہ دکھائیے, کوئی ایسی بات جو عام آدمی سے صادر نہیں ہو سکتی اور اللہ کا نبی دکھا سکتا ہے, تو وہ آپ کی نبوت کی دلیل بن جائے. معجزہ کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو عاجز کر دینے والی بات ہے, عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو. اور معجزہ ہوتا ہے اثبات دین کے لیے, نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے, دین کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے. نبی کے ورثاء اولیاء اللہ ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، انہیں بھی کرامات نصیب ہوتی ہیں. وہی کام جسے معجزہ کہا جاتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو معجزہ کہلا. ایسی ہی عقل کی سمجھ میں آنے سے بالا تر بات جب ولی اللہ سے صادر ہوتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے. لیکن صدور قیامت بھی ہوتا ہے، کرامت کا صدور بھی اس لیے ہوتا ہے کہ دین کی حقانیت ثابت کی جائے. جہاں کہیں کوئی دینی معاملہ آ جائے اور کفر کو شکست ہو اور دین ثابت ہو، ایسی کوئی دلیل جو کسی ولی اللہ سے صادر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے. یہ جو ہم نے کرامتیں بنا رکھی ہیں اور یہ جو ہمارے لکھنے والوں نے لکھی ہیں، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے کرامتیں نقل کی ہیں الا ماشاءاللہ، چند معدود ہستیوں کے علاوہ، وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ دیندار بھی نہیں ہیں، نماز روزے بھی نہیں کرتے، قصے کہانیوں کی طرح کرامات بنا دی ہیں اور پتہ نہیں ان میں کیا کیا بھر دیا. فلاں کی کرامت سے فلاں کے بیٹا ہو گیا، اور فلاں کی کرامت سے فلاں کا کاروبار چل گیا. یہ جانور جنگلوں میں 20-20 بچے دیتی ہیں، ان کی مادائیں، یہ کس کی کرامت سے؟ یہ پرندوں کے گھونسلے انڈوں بچوں سے بھرے ہوتے ہیں، یہ کس کی کرامت؟ ان کا پیر کون ہے، کامل پیر، جس نے انہیں اتنی اولاد دی؟ یہ شام کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صبح پھر انہیں روزی تازہ مل جاتی ہے، نہ انہیں فریج کی ضرورت ہے، نہ سنبھال کر رکھنے کی، نہ مکان نہ دکان. پرندے درختوں میں بسیرا کر لیتے ہیں، جانور کھو بنا لیتے ہیں، جھاڑیوں میں بسیرا کر لیتے ہیں. تو ان کی پیر کون ہے؟ یہ پیروں کے کام نہیں ہے. پیر کا کام ہے مرید کی رہنمائی اور اس تک تعلیمات نبوت کو پہنچانا، اور اس کے ساتھ اس کے دل کو وہ درد دینا کہ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب ہو. چنانچہ انہوں نے کہا، جی آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں. کیا معجزہ دکھایا جائے بھائی؟ الٹی بات کی انہوں نے. کہنے لگے، یہ جو بڑی سی چٹان ہے نا سامنے اس پہاڑ میں، ہم معجزہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پھٹ جائے اور اس میں سے سانڈنی نکل آئے، اونٹنی نکل آئے، اور پھر وہ اونٹنی جو ہے وہ گابھن بھی ہو، بچہ دینے والی ہو. چٹان پھٹ جائے، اس میں سے اونٹنی نکلے، پھر وہ بچہ بھی دے، تو ہم یہ معجزہ مان لیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ چٹان میں سے کوئی زندہ اونٹنی نکال لے. ڈالنی تو کسی نے ہے نہیں کہ چٹان کاٹ کر اس میں اونٹنی کھڑی کرے. ایسی چٹان میں سے نکلے، چٹان میں اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اور پھر وہ اونٹنی جو ہے وہ بچہ دینے والی بھی ہو. عجیب سے عجیب تر بات. فاتب آیات ان من الصادقین، آپ ہمیں کوئی معجزہ کوئی نشانی دکھائیں اگر آپ سچے ہیں. انہوں نے دعا کی، بار الہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ان کا سوال بھی جاہلانہ ہے. کیا یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں کہ پتھر پھٹے درمیان سے اونٹنی نکل آئے، پھر اونٹنی وہ اسی وقت بچہ بھی دے دے، کیا عجیب بات ہے. لیکن یہ نادان ہیں، جاہل ہیں. اگر اس بات سے ان کی تسلی ہوتی ہے اور یہ توبہ کرتے ہیں، تو میرے مالک تو قادر ہے، کیا تیرے لیے کیا مشکل، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ایسا ہی کر دے. انہوں نے دعا فرمائی، اللہ نے قبول کی. وہ پھٹا پتھر اور ایک گراؤنڈ ڈیل اونٹنی، بہت بڑی اونٹنی اس میں سے نکل آئی، جیسے کبھی اونٹ انہوں نے دیکھے نہیں تھے، اتنی بڑی تھی. وہ جب اس سے باہر نکل کر آئی تو وہ اس نے بچہ بھی دے دیا. قال هذه ناقة، یہ لو تمہاری اونٹنی، اللہ کریم نے بھیج دی، اب تمہاری شرط پوری ہو گئی. لیکن تم نے یہ اونٹنی مانگ کر لی ہے، اب چٹان میں سے نکلی ہے، تو اس کا قد کاٹ بھی چٹان جیسا ہی ہے، پورا پہاڑ کا پہاڑ ہے یہ بھی. اب تم نے یہ مانگ کر لی ہے تو تمہیں ایک قربانی دینی پڑے گی. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ جو تمہارے پاس پانی کا ذخیرہ ہے جو چشموں سے آ کر جمع ہوتا ہے، اور جسے تم ریوڑوں کو اور اونٹوں کے گلوں کو اور جانوروں کے گلوں کو پلاتے ہو، یہ اکیلی اونٹنی ایک دن یہ سارا پانی پی جائے، اور اگلا دن تمہارا ہوگا، تمہارے جانور، تمہارے ریوڑ، تمہارے اونٹوں کے گلے وہ سیراب ہوں گے، پھر اس سے اگلا دن اس اونٹنی کو ہوگا، تو ایک دن میں یہ سارا پانی پی جائے گی، دوسرے دن تمہیں جانوروں کو پلانا چرے گی، اللہ کے جنگل سے تم پر اس کا اور کوئی بوجھ نہیں، یہ تم پر تمہیں اپنی طرف سے دینا پڑ جائے گا، مانگ کر لی ہے تو چونکہ یہ معجزے میں آئی ہے تو اس کے کردار، اس کا عمل بھی معجزاتی ہوگا، تو یہ تم نے خود مانگا، یہ بھگتنا پڑے گا۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم معلوم، تمہاری باری مقرر ہو گئی، ایک دن اونٹنی سارا پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور پیئیں گے، اگلے دن پھر اونٹنی پیے گی۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو چھیڑنا مت، اسے تکلیف مت پہنچانا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، یا مارنا پیٹنا نہیں، یا اسے پانی سے روکنا نہیں کہ یہ پانی پینے آئے تم شور مچانا شروع کر دو، پانی میں پتھر پھینکنا شروع کر دو، نہ، اگر اس کے ساتھ چھیڑو گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو پھر تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ جب مصیبت آتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ دن سال بھر کا ہو گیا، کسی بیمار سے پوچھیں نا تو اس سے رات کٹنے میں نہیں آتی، اور صحت مند سے پوچھیں تو کہتے ہیں ابھی تو لمبے پڑے تھے، ابھی سورج نکلا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو فرمایا وہ دن تمہارے لیے بہت بڑا بن جائے گا جس دن اللہ کا عذاب آ گیا نا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دن تو گزرنے میں نہیں آتا، اور عذاب الہی سے ڈرو۔ تو اب اس کو چھیڑنا نہیں، اگر تم میری بات نہ بھی مانو تو اس اونٹنی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ معجزہ ہے اور اس کی عظمت اور حرمت ہے عند اللہ۔ تو جب تک یہ تم میں موجود رہے گی، اگر تم شریعت پہ عمل نہ بھی کرو گے تو گرفت نہیں ہوگی، عذاب نہیں آئے گا، اس کے طفیل عذاب رکا رہے گا۔ اگر اس کو تم نے تکلیف پہنچائی تو پھر وہ تمہارے پاس تحفظ کی کوئی دلیل نہیں رہے گی، پھر تم پر عذاب، پھر دن لمبا ہو جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دن تو صدیوں لمبا ہے اور اس میں عذاب نازل ہوگا۔ لیکن وہ لوگ چونکہ مزاجن فسادی تھے، پھر انہیں یہ بڑا دکھ ہوا کہ یار ہمارے جانور ایک دن تو پیاسے ہی رہیں، دوسرے دن جا کر پانی پئیں، یہ کیا تماشا ہے؟ اب یہ اونٹنی ہے کہ کمال ہے، ایک دن ہمارے سارے جانور سیراب ہوتے ہیں، پانی پھر بھی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ایک دن میں سارا چٹ کر جاتی ہے۔ فأقروها، انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹی، وہ گر گئی۔ بہت بڑا جانور تھا، پہلے اس کی ٹانگوں پہ تلواریں چلائیں، ٹانگیں کٹ گئیں، گر گئی، اسے مار ڈالا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کا وہ بچہ جو اس نے دیا تھا وہ بھی شور کرتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ انہوں نے اونٹنی تو مار ڈالی ہے، تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ وہ بچے کو دیکھو، اس وہ بھی عذاب کو ٹلنے کا سبب ہے، اس بچے کو دیکھو، اسے جو حضرت وہ تو بھاگ گیا، شور کرتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا، تلاش کرو، نہیں ملا۔ فرمایا اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بچنے کی، اب تم پر عذاب آئے گا۔ اگلے دن پر عذاب شروع ہو گیا، چہرے سرخ ہونے شروع ہو گئے، پھر زرد پڑ، دوسرے دن زرد پڑ گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، اس طرح کا عجیب عذاب تھا ان پر۔ پھر ایسی مصیبت آئی کہ سارے تباہی ہو گئے، مر گئے۔ تو جب عذاب کی نشانیاں شروع ہوئیں تو پھر تو بڑے چلائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ظلم کیا۔ لیکن جب عذاب کے اثرات سامنے آ جاتے ہیں تو پھر توبہ کا وقت نہیں رہتا، پھر وقت گزر چکتا ہے۔ ورنہ تو جب غوطے آئے تو فرعون نے بھی جب فرشتے موت کے دیکھے تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا اب توبہ کرتے ہو، جب وقت تھا تب تو تم اکڑے رہے، اب تو توبہ کی قبولیت کا وقت گزر گیا۔ تو علمائے حق نے یہ بحث کی ہے کہ مومن ہو، ایمان سلامت ہو، گناہگار ہو اور نزا آ جائے، نزا کا وقت آ جائے اور فرشتے آخرت دکھنے لگ جائے، تب بھی وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی قبول کر لے. کافر کو جب آخرت سامنے آ جائے، یہ فرشتے نظر آ جائیں، پھر توبہ کرے، اس کی قبول نہیں ہوتی. تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی ہمیں رات دن حفاظت کرنی چاہیے. مومن پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اسے برزخ نظر آ جائے، اس وقت بھی توبہ کرے تو وہ گناہ معاف کر دیتا. فَأَكَرُوْهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. اونٹنی کو تو مار ڈالا، پھر بڑے پشیمان ہوئے. جب عذاب شروع ہو گیا اور شکلیں مسخ ہونے لگ گئیں تو پھر بڑے پشیمان ہوئے، لیکن وہ تو وقت گزر چکا تھا. جب عذاب سامنے آ جاتا ہے تو پھر آ گیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، آخر اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا اس قصے میں بھی بڑے دلائل ہیں، اگر کوئی دلیل حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی اپنے حالات کو آزما کر دیکھنا چاہے، اگر کوئی یہ تجربہ کرنا چاہے کہ وہ کتنا اتباع شریعت کر رہا ہے، تو وہ اپنا حال، اپنا دل، اپنا باطن سامنے کر کے دیکھ سکتا ہے. اتباع شریعت میں آخرت کا انعام تو اللہ کا انعام ہے، اس دنیا کا سکون بھی ہے. بیماری وہ تکلیف نہیں دیتی جو بدکار کو دیتی ہے، مصیبتیں اس طرح کڑوی نہیں لگتی جس طرح بدکار کو لگتی ہیں. مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو کئی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے، تلافی معافات کا سبب بن جاتا ہے. جب کافر پہ مصیبت آتی ہے تو از قسم عقوبات ہوتی ہے، وہ تو اور سزا ہوتی ہے، اس میں دل بھی جلتا ہے. کافر کو جو بخار ہوتا ہے وہ صرف بدن کو نہیں پھونکتا، اس کا دل بھی جلتا ہے. کافر پر جو دکھ آتا ہے وہ اس کے دل کو بھی متاثر کرتا ہے، اور مومن پہ اگر مصیبت بھی آ جائے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کریم اسے وہ پریشانی جو دل پھٹنے کو آ جاتا ہے وہ نہیں دیتے. ان فی ذلک لآیات، ان حکایات میں دلائل ہیں لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو اپنے کردار پر اور اللہ کی عطا پر نظر کر کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس کی عطا کا شکر کر رہا ہوں یا اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. شکر اطاعت کا نام ہے اور نافرمانی ناشکری ہے. وما کان اکثرہم مومنین، اور ان میں تو اکثریت ایسی تھی جو ایمان لانے والے ہی نہیں تھے. اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. فرمایا میں نے نبی مبعوث کیا، میرے نبی کی تعلیمات ان کے سامنے آئیں، پھر انہوں نے خود معجزہ مانگا اور بڑا مشکل سمجھ کر مانگا، پھر وہ معجزہ بھی عطا کر دیا. لیکن وہ تو ماننے والے تھے ہی نہیں، وہ تو معجزہ بھی میں اعتراض کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار غالب ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، انہیں بھی بڑی مہلت دی، تمہیں بھی اس نے مہلت، فرصت، صحت، مال، اولاد، گھر بار دے رکھا ہے، یہ سب اس کی رحمت ہے. لیکن یاد رکھو وہ غالب ہے. نافرمانی پہ جو طریقہ کار اس نے متعین فرمایا، نافرمانی پہ سزا ہوگی، اطاعت پہ اس کی عطا ہوگی. لہذا نافرمانی کو چھوڑو اور اتباع اختیار کرو اپنے حبیب، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی کتاب کا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، بندہ بچ نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔